وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، یہ مضمون شروع ہو رہا ہے ہنسی سے متعلق. ارشاد فرماتے ہیں ہنسی سب کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے. حضرت شیخ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سند کے ساتھ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے زمین کے نمک، تم خراب نہ ہو جائیے ہو جانا، کیونکہ اور چیزیں خراب ہو جائیں تو نمک سے ان کی اصلاح ہو جاتی ہے، لیکن اگر نمک ہی فاسد اور خراب ہو جائے تو وہ کسی طرح سے درست نہیں ہوتا. میرے ساتھیوں، کسی کو کچھ سکھاؤ تو اس پر کوئی اجرت اور معاوضہ نہ لو، جیسا کہ میرا حال تمہارے سامنے ہے. اور یہ بھی جان لو کہ تم میں دو خصلتیں جہالت کی ہیں، بغیر شب بیداری کے صبح کو سونا اور بلا وجہ ہنسنا. تشریح، حضرت فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اہل علم کو زمین کا نمک فرمایا ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی بدولت مخلوق کی اصلاح ہوتی ہے، اور یہ حضرات لوگوں کو آخرت کا راستہ بتلاتے ہیں. اگر انہی لوگوں نے یہ راستہ چھوڑ دیا تو پھر اور کون رہنمائی کرے گا، اور جاہل لوگ کہاں سے ہدایت پائیں گے. نیز آپ نے فرمایا کہ تعلیم پر لوگوں سے اسی قدر اجرت لینا جس قدر تم نے مجھے دی ہے. مطلب یہ کہ علماء حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں، تو جس طرح حضرات انبیاء کرام علیہ السلام مخلوق کو بلا اجرت تعلیم دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ، اس کا ترجمہ ہے آپ یوں کہیں کہ میں تم سے اور کچھ مطلب نہیں چاہتا بجز رشتہ داری کی محبت کے. نیز ارشاد فرمایا، ان اجری الا علی اللہ، اس کا ترجمہ ہے میرا بدلہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. ایسے ہی علماء کو مناسب ہے کہ وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی اقتدا کریں اور لوگوں کی تعلیم پر اجرت وصول نہ کریں. اور آپ نے ہنسی کے بارے میں جو فرمایا، اس سے قیقہ مراد ہے جو مکروہ ہے اور نادانوں کا عمل ہے. ایسے ہی صبح کو سونے سے مراد یہ ہے کہ رات کو جاگے بغیر شروع دن میں سو رہنا، یہ بھی حماقت کی ایک قسم ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سارے پیغمبر یہی کام کرتے رہے، بلا اجرت ان کی خدمت کرتے رہے، لیکن حضرات فقہاء کرام نے فرمایا کہ ضرورت کی وجہ سے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اجرت لینا جائز ہے. جیسا کہ علماء کرام، افاض، قاری حضرات وغیرہ بھی تنخواہ لیتے ہیں، تو اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ ان کی ذمہ داریاں جو پوری ہوں گی تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہی ہوتی ہے. بعض کے بہت ہی زیادہ حوصلے اور بلندی کا مقام ہے کہ آدمی بغیر پیسہ لیے کہ خدمت دین کرتا رہے. ایسے بہت سے حضرات بھی گزرے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خدمت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی، بالکل فی سبیل اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں کہ اس طرح سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں. نمک یہ بہت ہی زبردست چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نمک بھی دنیا میں پیدا فرمایا، بہت ہی زبردست کام کی چیز ہے. اور یہ بھی اللہ ہی کی شان نظر آتی ہے کہ نمک میں جس چیز کو بھی رکھا جاتا ہے تو نمک میں اس چیز کے اثرات آتے ہیں، اور اس چیز سے نمک کے اندر بھی اثرات آتے ہیں، اور نمک کے اثرات اس چیز میں بھی آتے ہیں. اگر چیز کو درست رکھنا ہوتا ہے تو اس میں کچھ تھوڑا سا نمک بھی رکھ دیتے ہیں تو اس سے چیز خراب نہیں ہوتی. مربے وغیرہ، اس میں تو بہت ساری ایسی چیزیں بھی آج کل ڈالی جاتی ہیں جو ایسڈ کہلاتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ خراب ہونے سے بچی رہتی ہیں. یہ بہت مشہور بات ہے کہ کان کے اندر گدا چلا گیا تو وہ بھی گدا بھی نمک کا ہو گیا ہے. اس لیے بات ساری یہ ہے کہ جو آدمی اچھوں کے پاس چلا جائے گا تو وہ اچھا ہو جائے گا، بروں کے پاس جائے گا تو برا ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ گدا اپنی اصلیت کے لحاظ سے جو کچھ تھا تو تھا, لیکن نمک کی صحبت کی وجہ سے وہ خود بھی نمک ہو گیا. اور یہ بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے کہ نمک میں اللہ تعالیٰ نے بہت فائدے رکھے ہیں. بہت سے لوگ ہیں کہ جو نمک کا استعمال مناسب نہیں سمجھتے. ہمارے ملک کے اندر, اپنے علاقے کے اندر خاص طور سے نمک کے استعمال کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی اونچا ہونے لگتا ہے اور آدمی کو طبیعت کے اندر تغیر محسوس ہوتا ہے. لیکن بہت سے ممالک وہ بھی ہیں کہ جہاں نمک کافی مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے. بار کہتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے, جس کی وجہ سے انسان صحیح فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے لیے نقصان دہ نہیں. لیکن جب بیماریاں پیدا ہو جائیں اور حادثہ ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں ایک چٹکی نمک بھی اس کو پریشانی کا باعث بن جاتی ہے. بہت سی طبیعتیں ایسی ہیں کہ نمک, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ نمک اور سرکہ یہ بہترین سالن ہے. مجبوری ہوتی ہے آدمی کی اور غربت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں سرکے سے روٹی کھا لیتا ہے, نمک سے کھا لیتا ہے, تو بار کہ یہ غریبوں کا کھانا بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی رکھے اور عنایتیں فرمائے, اس کا کرم رہے کہ ہمیں آپ کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما رہے ہیں تو اسی طرح مالا مال فرماتے رہیں. آپ دیکھ رہے ہیں آج کل خربوزے کا اور تربوز کا دور دورہ ہے. ہر زمانے میں جو پھل آتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرتے ہیں. ہمارا شہر کراچی تقریباً 2 کروڑ کا اندازہ ہے کہ پبلک 2 کروڑ یہاں رہتی ہے. لیکن جس علاقے میں بھی جائیے تو آپ کو پھل فروٹ وغیرہ سبزیاں وغیرہ سب وافر مقدار میں ملتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے. یہ بات اور ہے کہ حالات کی وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ عروج پر چلی گئی. کوئی زمانہ ایسا بھی تھا کہ چیزیں سستی ہوا کرتی تھیں اور تھوڑے سے پیسے میں بہت چیزیں آ جایا کرتی تھیں. حالات نے پلٹا کھایا اور ملک کے حالات بدلتے چلے گئے اور آج عالم یہ ہو گیا ہماری آپ کی کرنسی جو ہے وہ بہت زیادہ گر گئی. ہمارے پڑوسی ملک جو ہیں ان کی کرنسی ہم سے زیادہ ہو گئی. سارے افسوسناک مسئلہ ہے. بہرحال اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ چیزیں ہمیں آپ کو میسر آ جاتی ہیں. آم کا موسم آئے گا تو اس میں آم ہر طرف نظر آئے گا. ابھی آج کل تو خربوزہ, تربوز, چیکو وغیرہ یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں سب طرف. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ اپنے بندوں کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں. بہت ایسے بھی ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے ان کو محسوس ہوتا ہے کہ خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس چیز کو پیدا فرمایا. باہر کا قصہ سارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مالک اور خالق ہیں, گناہوں کے باوجود بھی نعمتوں سے محروم نہیں فرماتے ہیں, ان کا کرم ہے. ہمیں آپ کو تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. محنت کرنے والے محنت کرتے ہیں, کھیتی باڑی کرتے ہیں, باغ لگاتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور اس کے بعد پھر یہ کتنے مراحل سے گزر کر چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں, اور ہم اور آپ اللہ کا کرم ہے کہ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو غور فکر کریں تو بہت زبردست اس میں معرفت حاصل ہوتی ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں غربا کو بشارت. حضرت فقیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور کچھ لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے اور ہنستے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ٹھہرے اور انہیں سلام کے بعد فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی کا ذکر بکثرت کیا کرو. ہم نے آپ کیا حضور وہ کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا موت. اس کے بعد ایک دفعہ پھر تشریف لائے اور لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھ کر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر تم جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسا کرتے اور زیادہ رویا کرتے. یوں ہی ایک دفعہ پھر تشریف لائے اور لوگوں کو باتیں کرتے اور ہنستے ہوئے پایا اور سلام کے بعد فرمانے لگے کہ اسلام پہلے غریب یعنی اجنبی سا شروع ہوا تھا اور عن قریب ایسا ہی پھر ہو جائے گا. فطوبا للغرباء, بس خوشخبری ہو غربا کے لیے, بس قیامت کے دن ان غربا یعنی اجنبی لوگوں کے مزے ہوں گے. عرض کیا گیا کہ یہ غربا قیامت کے دن کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا جو لوگوں کے بگڑ جانے کے باوجود درستی پر جمے رہے. اسلام شروع میں آیا تو بالکل اجنبی تھا, کوئی بھی شخص اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اسلام جو ہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا مذہب ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ ایک ہیں, اس بات کو سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا. اسی کے لیے ابو لہب نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنی خراب بات کہی تھی کہ تباً لکا الہذا جماعتنا, العیاذ باللہ العیاذ باللہ, آپ کے ہاتھ ٹوٹے, کیا اسی بات کے لیے جمع کیا تھا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب, ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے اور وہ برباد ہو. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اس کو اس کے مال نے اور سب چیزوں نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. فیصلہ نام ذات لہب, عن قریب وہ دیکھتی ہوئی آگ میں جائے گا, اور حمالۃ الحطب فی جیدھا حبل من مسد, اس کی بیوی جو کانٹے جمع کر کے لایا کرتی تھی وہ بھی عن قریب جہنم کے اندر داخل ہو جائے گی اور اس کے گلے میں پھندا لگ جائے گا, اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے کہ جہنم کا ایندھن بنیں گے دونوں. تو یہ صورت اللہ پاک نے چھوٹی سی اتاری, اور اللہ تعالیٰ کی زبردست عنایت اور مہربانی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں بچے بچے کو یاد ہوتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وسعت عطا فرمائی, استقامت عطا فرمائی, اور آپ نے صبر و استقلال سے کام لیا. جس دین کے لیے بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ کی کیسی زبردست شان نظر آتی ہے کہ آپ لگے رہے لگے رہے, یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بڑے بڑے امتحانوں کے بعد پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. جس شہر سے آپ کو نکالا گیا تھا اسی شہر میں اللہ پاک نے آپ کو فاتح کی حیثیت سے داخل فرمایا, اور اس کے بعد اللہ کی شان نظر آئی کہ حج کے لیے آپ جب تشریف لائے تو آپ کے ماننے والوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق 1,20,000 تھی, اور ایک روایت کے مطابق 1,40,000 تھی. اس زمانے کے لحاظ سے آپ کافی پیچھے جا کر سوچئے تو اللہ کی شان نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا, بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والے ہیں. جو دین اسلام کے سخت مخالف تھے, آپ کے قاتل بننے کی کوشش کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست مہربانیاں فرمائیں کہ انہیں کو عاشق بنا دیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جہاں اور معجزات عطا فرمایا تو ایک بہت بڑا معجزہ معراج کا بھی عطا فرما دیا, جس کو کفار سننے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے, حیران ہوتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیتے جاگتے میں آدمی آسمان پر چلا جائے. لیکن اللہ کی شان ہے, اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا, عرش اعظم پر بلایا, حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کو لے کر چلے, بیت المقدس گئے, اور وہاں سے پھر آسمانوں پر گئے, ہر آسمان کے دروازے کھلواتے رہے, اور اس طرح سے آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے کر گئے. اس کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں, آگے جانے کی اگر کوشش کروں گا تو پر جل جائیں گے میرے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے اوپر تشریف لے گئے, اور عرش اعظم پر جا کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں آپ کو تحفے عطا فرمائے, بہت سارے تحفے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا شروع اور آخر عطا فرمایا, اور اسی طرح سے 5 نمازیں عطا فرمائیں, جس کے متعلق تفصیلاً بار بار کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی, حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے راستے میں ملاقات ہوتی رہی. آپ نے فرمایا کہ حضور یہ 50 نمازیں بہت بھاری ہوں گی آپ کی امت پر, پڑھ نہیں سکے گی. میری امت پر 2 نمازیں فرض ہوئی کوئی نہیں پڑھ سکی. آپ جائیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجئے, درخواست کیجئے تاکہ اس میں کمی ہو جائے. باہر کیا اس طرح سے آپ تشریف لے گئے دوبارہ اور آپ نے درخواست پیش کی, اللہ تعالیٰ نے 10 معاف کر دی. پھر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی, پوچھا کیا ہوا, کہا کہ 10 معاف ہو گئی ہیں. فرمایا اب بھی بہت ہیں. اس طرح سے آپ چکر لگاتے رہے, ادھر حضوری ہوتی رہی اور قرب ہوتا رہا, اور پھر آخر پھر 5 نمازوں کا مسئلہ آ گیا. تو اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضور اب بھی بہت زیادہ ہیں, آپ پھر تشریف لے جائیے, درخواست کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کم فرما دے. تو فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو نمازیں تو 5 ہی دے دی, لیکن ثواب ہمارے یہاں کم نہیں ہوگا, ہم ثواب آپ کو 50 کا ہی دیں گے. اور 5 نمازیں فرض کی ہیں ہم نے, جس کی تفصیل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما گئے, شروع بھی آخر بھی بتا گئے. تو بار کیف یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے زبردست تحفہ ہے. امتی جتنے بھی زبردست بزرگ ہیں وہ اس کو کسی طرح بھی چھوڑنا تو چھوڑنا کبھی تصور نہیں کر سکتے وہ, کہ ذرا سی تاخیر بھی اس میں ہونے دیں. اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اتنا اہتمام رکھتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد پوری رات جاگتے رہتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. اس امت میں بہت بڑی تعداد ایسے حضرات کی بھی ہوئی ہے جنہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے, فجر کے بعد بھی اشراق کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو نیکیوں کی خوب توفیق عطا فرمائی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین آیا پھیلا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی دکھا دیا, اور اب تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم برزخ میں ہیں. احادیث میں آتا ہے کہ بعض روایتوں میں تو ہے کہ آپ کو جمعے کے دن آپ کی امت کے اعمال دکھائے جاتے ہیں, بعد میں جمعرات کے دن کے لیے ہے اور بعد میں پیر کے دن کے لیے ہے, اور بعض روایتوں میں ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ آپ کو آپ کی امت کے اعمال دکھائے جاتے ہیں. اور اسی طرح سے امتی جو نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی آپ کو دیا جاتا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ روزانہ امتی کتنی بڑی تعداد میں نمازیں ادا کرتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, قرآن کریم پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں نظر آتی ہیں. تو بار کیف اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بڑی زبردست سعادتیں اور بزرگیاں عطا فرمائی ہیں, ایسی بزرگیاں کہ کسی اور کو نہیں ملی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں, سید الانبیاء بھی ہیں, اور اس طرح سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ سب خوبیاں عطا فرمائی ہیں جو کسی اور میں نہیں ہیں. تو بار کیف آپ نے فرمایا کہ اسلام اجنبی آیا اور اس کے بعد آخر زمانے میں پھر اجنبی ہو جائے گا, یعنی اس کے ماننے والے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے, یہاں تک کہ ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی. لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کی زبردست شان نظر آتی ہے, تمام مساجد میں, تمام علاقوں میں, مدرسوں میں, اور اسی طرح سے مراکز دینیہ میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے بہت, اور حرمین شریفین کا تو کہنا ہی کیا ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, وہاں تو لاکھوں فرزندان توحید آتے اور جاتے رہتے ہیں. کوئی زمانہ تھا کہ سناٹا رہتا تھا, لیکن اب تو ماشاءاللہ وہ رونق رہتی ہے زبردست شب و روز. جب جائیے جبھی اللہ تعالیٰ کے بندے بندیاں موجود اور فرزندان توحید, اور اسی طرح سے عاشق زار ان لوگوں کا وہاں پہ مجمع رہتا ہے, آمد و رفت رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بندیوں میں سے جس کسی کو جاتے ہیں بلاتے ہیں اور وہاں کا دیدار کراتے ہیں, اپنے گھر کا بھی اور اپنے پیارے نبی کے در کا بھی. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ان امتیوں کے اعمال دیکھ کر ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے یہی کہ امتیوں کے اعمال اچھے دیکھ کر تو خوشی ہوتی ہے اور برے اعمال دیکھ کر آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اگر امتی یہی کچھ سوچ لیا کرے تنہائی میں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میرے اعمال پیش ہوں گے اور آپ اگر میرے عمل کو دیکھیں گے اور میری حماقتیں ہوں گی تو اس پر پھر آپ کو کتنی تکلیف ہوگی اور کتنا رنج ہوگا. تو باہر کیف آدمی اگر سدھرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو یہ نسخہ بھی بڑا کارگر اور اکثیری ہے. یہ دنیا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سب اپنے اپنے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. اللہ کے گھر میں بھی, حضور کے دربار میں بھی آنے والوں کے مجمع لگے رہتے ہیں ماشاءاللہ, اور ہر طرح کا آدمی آتا ہے اور ہر طرح کے عمل کرنے والے لوگ نظر آتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت مہربانیاں ان لوگوں پر ہیں کہ جو ظاہر میں بھی باطن میں بھی پوری طرح سے اللہ رسول کے عاشق اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متبع ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو بھی سچا پکا امتی بنا دے حضور کا, اور اللہ تعالیٰ اپنا نیک اور محبوب بندہ بنا دے. کتنی بڑی تعداد تو ایسی ہے کہ جن کے چہروں کو دیکھ کر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ پیار کر لے, ایسا نور برستا ہے. اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں, پیارے آقا کی تابع داری میں بالکل مسلسل لگے رہتے ہیں. تو بار کیف اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اور مہربانیاں ہوتی ہیں. تو یہ دین اسلام اللہ تعالیٰ نے دیا, روئے زمین پر پھیلا ہے اور پھیلتا رہے گا, اور اس طرح سے آنے والے کہاں کہاں سے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی شان نظر آتی ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو فرمایا ہے کہ پتلی پتلی اونٹنیاں سوکھی ہوئی اونٹنیاں ہوں گی, اور اس طرح سے غریب بھی لوگ اور اس طرح سے بہت سے وہ لوگ بھی آئیں گے کہ جن کے ظاہری سامان کچھ نظر نہیں آتے, لیکن مالک کے بلانے پر کرم ہوتا ہے کہ مالک جب بلاتے ہیں تو دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. انسان تو انسان, جانوروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. میں نے وہاں میں 1981 میں رہا کرتا تھا, خود اپنی آنکھوں سے ایک بلی کو باب عمرہ کی طرف سے ثواب کے لیے آتے ہوئے کئی مرتبہ دیکھا. بلی آتی تھی, باقاعدہ طواف میں لگ جایا کرتی تھی, ہم اس کا تعاقب کرتے کوشش کرتے, لیکن وہ ہمیں چکما دے کر مجمع میں غائب ہو جاتی. اس طرح ہم تیز تیز بھی چلتے, سب کچھ ہوتا. بعض وقت میں اور میرے ساتھی تعاقب میں لگے رہتے, لیکن دیکھتے دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی. اس کے بعد کے بھی کئی سفروں کے اندر اس کو دیکھنے کے مواقع ہوئے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے. اسی طرح سے کبوتر, ایک تو ایسا کبوتر آیا, مغرب کی نماز ہو رہی تھی, امام حرم نماز پڑھا رہے تھے حضرت عبداللہ بن خلیفی رحمۃ اللہ علیہ, کبوتر آیا سیدھا اور وہاں حضرت اسود کے پاس ٹکرایا اور گرا پڑ پڑا کے اللہ کو پیارا ہو گیا. اللہ تیری شان ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی زبردست شان نظر آتی ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں اس امت میں, انہوں نے ایک دوپہر کو سوچا کہ اتنی چلچلاتی دھوپ ہے, اس میں کون طواف کر رہا ہوگا, آج کوئی بھی نہیں ہوگا. لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سانپ طواف کر رہا تھا. انسانوں کو اللہ پاک بلاتے ہیں, معذور بھی ہیں, مجبور بھی ہیں, لیکن دل میں تڑپ ہے بڑی زبردست, تمنا ہے, ارمان ہے. مومن مسلمان کی شان یہ. تو بہرحال جب تڑپ پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے, مہربانی فرما دیتے ہیں, خیر کا دروازہ کھول دیتے ہیں. لاکھوں کروڑوں میں ایسے لوگ بھی ہوا کرتے ہیں جو محروم رہتے ہیں. اس دفعہ بھی ایک واقعہ پیش آیا, ہم جہاں ٹھہرے ہوئے تھے مدینہ منورہ میں, وہاں ایک فیملی آئی. میں نے غالباً پہلے بھی عرض کیا کہ ان کے ساتھ بچیاں تھیں, 3 یا 4, اور خود میاں بیوی تھے. آتے ہی انہوں نے, بچیوں نے رونا شروع کر دیا کہ ہم لوگ تو واپس جائیں گے. جن کے یہاں ٹھہرے تھے تو وہ مندوب جو تھے انہوں نے بتیرا سمجھایا, ہمارے برخوردار نے بھی سمجھایا, حدیثیں قرآن سب کچھ سنایا, لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا. بیٹیوں کی ایک ہی رٹ تھی کہ ہمیں تو پاکستان جانا ہے پاکستان جانا ہے. ان سے پوچھا کہ تمہارا دل لگا؟ کہنے لگے نہیں. تو بہرحال پھر وہ مندوب نے ان کی کوشش کر کرا کے دوسرے دن ان کا انتظام کرا دیا واپسی کا. تو لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایسا ہوتا ہے. ایک واقعہ میں نے سنا تھا, ایک نرس تھی, جب حج کا زمانہ آتا جب بھی اس کی طبیعت گھبراتی اور وہ مجمع دیکھ کر گھبرا کر ایک مہینے کی چھٹی لے کر پاکستان آ جاتی تھی. بہرحال تقریباً 13 سال تک اس طرح سے اس کا گزر ہوتا رہا اور اس کا حج نصیب نہیں ہوا اس کو. اسی طرح ایک ماں اور بیٹے دو گئے, یہاں پہ بہت ہی ہار پھول وغیرہ پہنائے گئے, تب زبردست شفاف سے استقبال کیا گیا. اور وہاں جب مکہ شریف پہنچے بیٹے نے کہا کہ امی آپ یہاں باہر بیٹھ گئے حرم شریف کے, میں جگہ کا انتظام کر کے آتا ہوں. ماں کہہ رہی ہے نہیں بیٹا بس مجھے تو واپس جانا ہے. بیٹا کہہ رہا ہے اماں اتنے سے ارمان سے تو وہاں سے چل کر آئے ہیں, جا کر واپس کیا منہ دکھائیں گے. نہیں بیٹا مجھے نہیں رہنا یہاں پہ. بیٹا جگہ دیکھ کر آیا اور اس کے بعد ان کو لے جانے کی بات چیت کی تو ماں کہنے لگی میری تو طبیعت گھبرا رہی ہے بہت بری طرح سے, اور دیکھتے دیکھتے ماں کا انتقال ہو گیا اور وہ بس اللہ کو پیاری ہو گئی. 97 میں ہمارے ساتھ ایک شخص تھا نوجوان, ہمارا پورا گروپ تھا 50 کا, ہم بھی ان میں شامل تھے. تو ایک ہوٹل میں وہاں ٹھہرے تھے, بہت بڑا ہوٹل ہے صندوق منازل, اس میں ٹھہرے تھے اور تمام حجاج خوش. لیکن اس نوجوان کو بہت ہی اکتاہٹ تھی اور پریشانی تھی, دل اس کا بالکل کالا سیاہ تھا. جاتے ہی اس نے جو گروپ لیڈر تھا اس سے کہا کہ میرا تو دل لگ نہیں رہا, یہاں پہ گھبرا رہا ہے بہت بری طرح سے, میری واپسی کا ٹکٹ کرا دو. انہوں نے بھی کہا, معلم سے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ بھائی حج سے پہلے تو اب مشکل ہے, کم از کم حج تک تو رک جاؤ. تو بہرحال وہ بڑی مجبوری کو بہت ہی مشکل سے حج تک کے لیے رکا. اور ایک دن ہمارے کمرے میں ہی ہمارے وہ گروپ لیڈر بھی رہتے تھے, ان کے پاس آیا اور چپکے سے خوش کی. تو میں آدھا پونا معاملہ سمجھ سکا, لیکن بعد میں جب دیکھا میں نے تو پتہ چلا کہ وہ ریزر مانگنے آیا تھا. جا کے اس نے ریزر سے کلے صاف کیے اپنے, نہایا دھویا, کپڑے پہنے اور ساتھیوں کو کہتا وہ خدا حافظ اور یہ جا وہ جا. جب بات بتائی ساتھیوں نے بولا کہ وہ ریزر لینے آیا تھا. تو باہر کے بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے, کہ ان کو نصیب نہیں ہوتی وہاں کی نعمتیں اور وہاں کے دیدار کو وہ برا سمجھتے ہیں. ایک شخص تھا, بیٹے نے بڑے ارمان سے بھیجا کہ ابا جی کو حج پہ بھیج دوں. ابا جی کو بھیج بھی دیا. ابا جی گئے وہاں پہ, دیکھ کے کہنے لگے کیا کالے کالے پتھر ہیں اور کیا ہے علمان والا پھر بڑے رہے وہاں پہ مجبوری کو. اور جب یہاں واپس آئے پاکستان تو بیٹے نے کہا ابا جی حج کر لیا؟ ہاں کر لیا. تجھے وہیں بھیجنا تھا, وہاں کیا رکھا ہے؟ پتھر ہی پتھر ہے وہاں. تو باہر کے بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بات ان کا معاملہ گندا ہے تو ان کو وہاں کی کوئی کشش نہیں نظر آتی, ورنہ وہاں اللہ تعالیٰ نے جو تجلیات کا مرکز رکھا ہے اور کشش رکھی ہے تو اس میں ہر مومن مسلمان دل و جان سے لگا رہتا ہے. اور ایک دفعہ نہیں دیکھا تھا تو جب تڑپ اور تھی, جب دیکھ لیا تو تڑپ اور بڑھ گئی اس کی, جس کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا اسی مضمون کے کھیل میں کہ آدمی کی دیکھ کر جو تمنا بڑھ جاتی ہے, تڑپ بڑھ جاتی ہے, دیکھ کر سیرابی بھی ہوتی ہے زبردست, اور دیکھ کر سیرابی کے ساتھ ساتھ تشنگی بھی بڑھتی ہے. اسی لیے بہت بزرگوں نے, پیغمبروں نے بہت حج کیے ہیں. حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مشہور ہے کہ آپ نے 60 حج کیے ہیں. اسی طرح سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں نے حج میں 2-3 سال پہلے جو حاضری ہوئی تھی تو گاڑی کے اندر ریڈیو چل رہا تھا, اس میں وہ بیان کر رہے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل. تو اس میں انہوں نے بیان کیا تھا 55 حج کیے تھے. کتابوں کے اندر ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ 40 حج کیے تھے. اسی طرح سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے بھی 40-45 حج کیے تھے. تو باہر کے بڑے بڑے بزرگ ہوئے ہیں, انہوں نے اتنے اتنے حج کیے, ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے بزرگ ہستی کو بھی دیکھا ہے جن کے اس وقت تک ہماری جو ملاقات تھی 47 حج ہو چکے تھے, کوئٹے کے رہنے والے تھے. اللہ عالم اب حیات ہیں کہ نہیں, ہمارا چونکہ رابطہ نہیں, اب جانا ہوتا نہیں تو اس لیے پتہ نہیں چلتا. ہر سال تشریف لایا کرتے تھے, ایک سال ان کا ناغہ ایسا ہو گیا کہ سر توڑ کوشش کے باوجود بھی وہ نہیں پہنچ سکے. صاحبزادے چلے گئے ان کے, بڑے بزرگوں کا خاندان تھا وہ, تو بہرحال ان سے ہماری ملاقات رہی, پوچھا کہ ابا جی آ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ابا جی نے بہت کوشش کی لیکن نہیں آ سکے, روتے دیکھنے لگے. اس سے اگلے سال اللہ کی شان ہے کہ ملاقات ہوئی, اور ملاقات میں دیکھتے تھے ہم بالکل سادہ رہتے تھے بہت, اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اسی طرح سے ایک عربی ملے مکی, انہوں نے کہا کہ میں نے 32 حج کر لیے ہیں. غرض یہ کہ دین اسلام اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اور اس کو پھیلایا ہے, اس کو سمیٹنے کی کوشش کرنے والے وہ خود سمٹ جاتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پوری روئے زمین پر ہر جگہ سازشیں ہو رہی ہیں اسلام کے خلاف, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو جتنا ہی مٹانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا اس کو پھیلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو بھی اپنے انہی دین کے خادموں میں داخل اور شامل رکھے, اور کرم فرماتے رہیں, دین کا کام لیتے رہیں, مرتے دم تک اللہ پاک اپنی عنایت اور مہربانی سے مالا مال فرمائے. تو بار کہ دین اسلام یہ پھیلا, شروع میں بالکل اجنبی تھا اور اسی طرح سے آخر میں بھی اجنبی ہو جائے گا, اور آدمی اللہ اللہ کرنے والے سمٹتے چلے جائیں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا تھا صحابہ نے, یا رسول اللہ, دین اسلام جو ختم ہوگا تو کس طرح سے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے حاصل کرنے والے اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے وہ جاتے رہیں گے دنیا سے, اور اس طرح سے آہستہ آہستہ یہ دین جو ہے ختم ہوتا رہے گا. بار سے ابھی ایسا دور نہیں آیا, اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور کرم نوازیاں ہیں, پوری روح زمین پر ایک سے ایک عالم موجود, ایک سے ایک قاری موجود. اب ماشاءاللہ حفاظ کی تو بات ہی کیا ہے, پوری روح زمین پر حفاظ بہت بڑی تعداد میں ماشاءاللہ. اور اپنے پاکستان میں پچھلے سال کی رپورٹ جو شائع ہوئی تھی تو اس میں کہا کہ 70,000 حفاظ جو ہیں نا وہ فارغ ہوئے ہیں ہر سال ماشاءاللہ, لاکھوں کے تعداد میں تقریباً فارغ ہوتے ہیں, اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کھانے پینے کا انتظام فرماتے ہیں. جو آدمی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کیا کھائے گا, کیا پیے گا, کیا کرے گا, بات ساری ہے کہ کھلانے والا پلانے والا اللہ ہے, پالنے والا بھی اللہ ہی ہے. تو جس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مہربانیاں فرماتے ہیں اور ان کے لیے خیر کے دروازے کھولتے ہیں. بڑے بڑے بزرگ آج بھی روئے زمین پر موجود ہیں, حرمین شریفین میں روزانہ رمضان المبارک میں بڑے بڑے دسترخوان لگاتے ہیں, اور حرمین شریفین کے اندر الگ اور باہر الگ کھانے پینے کے انتظامات, اور بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پیسہ اتنا خرچ کرتے ہیں کھلانے پر پلانے پر. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ہی کی زبردست شان نظر آتی ہے کہ اس مالک کی کیسی کرم نوازیاں ہیں, اپنے بندوں کو بندیوں کو دین پر لگاتے ہیں اور اس طرح سے اس کی خدمت کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور کرم نوازیاں نظر آتی ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا, بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں لیکن حج کے سلسلے میں کسی کو ایک ملا, کسی کو دو ملے, اور کسی کو ایک بھی نہ ملا. اور اب ایسا دور ہے ماشاءاللہ کہ علماء کرام ماشاءاللہ رمضان المبارک میں, اس کے علاوہ بھی سال میں ایک دو مرتبہ تو چلے جاتے ہیں, طلبہ بھی چلے جاتے ہیں. تو بار سے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے, آج کے دور میں تو حرمین شریفین میں اتنا رش رہتا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانیاں ہوں گی. اتنا مہنگائی کا عالم اور ادھر ہے نا رش کا عالم. جمعہ کی نماز کے لیے ہم لوگ 10:30 کے قریب وہاں کے وقت کے حساب سے نکلتے تھے, تو جب جگہ اوپر ہمیں ملتی تھی, نیچے تو فوراً بھر جاتی ہے. اور اسی طرح مدینہ منورہ میں وہاں آرام سکون سے نکلتے تھے کہ لوگ جو ہیں باہر بھی بہت بڑی تعداد میں بیٹھتے ہیں, تو وہاں ہم تقریباً 11:15 کے قریب نکلتے تھے, 12:30 پر اذان ہوتی تھی. تو باہر کے اللہ تعالیٰ کے بندے بندیاں بے شمار, جانا آنا لگا رہتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور وہی اس کی حفاظت فرمانے والے اور وہی اس کو پھیلانے والے ہیں. اب بات ساری یہ ہے جو آدمی بھی اس دین کا خادم بنے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عنایت اور مہربانی سے نوازیں گے. اور اس دنیا میں آزمائش کے بہت سارے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے, کسی کو دے کر آزماتے ہیں, کسی کو لے کر آزماتے ہیں, اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ بڑے بڑے رؤساء کو بھی راستے پر لگا دیتے ہیں اور بہت زبردست طریقے سے دین اسلام کا خادم بنا دیتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو بھی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں ان کو عبرت کا نمونہ بھی بنا دیتے ہیں. آگے ارشاد فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی وصیتیں. حضرت بقیع رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت اسحاق بن منصور رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہونے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کوئی نصیحت کی بات فرمائیے. کہنے لگے, اے موسیٰ, جھگڑے سے بہت بچو, بلا ضرورت سفر نہ کرو, بلا وجہ ہنسنے سے بچو, کسی غلط کار کی خطا پر تعجب نہ کرو, اور بعض روایات میں ہے کہ خطا کاروں کو ان کی خطاؤں پر شرمندہ نہ کرو, اور اے عمران کے بیٹے, اپنے سے کوتاہی ہو جائے تو اس پر رویا کرو. اللہ تعالیٰ کی یہاں بھی شان نظر آتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ بھی عجیب و غریب طریقے سے ہوا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا سورہ کاف کے اندر, حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بات فرما رہے تھے, وہاں کسی نے آپ سے سوال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے, تو آپ نے فرما دیا کہ میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ, فلاں جگہ جاؤ اور اس کی نشانی بتا دی کہ ایک بھنی مچھلی لے جاؤ ساتھ میں, وہ مچھلی جہاں بھی پانی میں اتر جائے تو وہیں وہ آدمی ملیں گے ہمارے ہاتھ میں. چنانچہ اپنے شاگرد کو ساتھ لے کر آپ چلے اور اس مچھلی میں سے کھاتے رہے. ایک جگہ ایسی ہوئی کہ وہ مچھلی تھیلی میں سے, زنبیل کہتے ہیں, تو اس میں سے وہ پھدک کر اور پانی کے اندر چلی گئی اور پانی میں اس نے سرنگ جیسا سوراخ بنا لیا. شاگرد جو تھے ان کو دھیان نہ رہا, بھول گئے, آگے چلے گئے. اور اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تو فرمایا کہ بھائی وہ مچھلی لے آؤ. جب شاگرد نے کہا کہ حضور وہ تو بھول گیا میں بتانا آپ کو, مچھلی تو پیچھے جا چکی, سرنگ بنا لی اس نے, تو آپ پھر وہاں تشریف لائے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. سلام دعا کے بعد یہ طے پایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ, آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکیں گے, آپ کو صبر کرنا ہوگا اگر میرے ساتھ رہنا ہے. تو آپ نے وعدہ فرمایا کہ ہاں میں صبر کروں گا, اور فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں جب تک میں خود نہیں بتاؤں گا. تو بہرحال یہ تین واقعات ایسے پیش آئے, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کے حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے تو اور بھی عقدے کھلتے اور اچھی باتیں معلوم ہوتی. تو بار کے اس طرح سے طے پا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ حضرت خضر علیہ السلام یہ ایک کشتی میں سوار ہوئے. کشتی میں سوار ہوتے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا, فرمایا کہ اے خضر, یہ کیا کیا آپ نے, کشتی توڑ دی اور اس طرح سے آپ دبونے کا کام کر رہے ہیں. ایک تو اس نے مہربانی کی کہ بٹھا لیا, اوپر سے آپ نے یہ اس کو سلا دیا کہ کشتی توڑ دی. تو اس پر آپ نے فرمایا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اچھا معاف کیجیے, اور میں نے کہہ دیا, بہرحال اس پر مواخذہ نہ کریں. پھر اس سے آگے چلے تو ایک نوجوان لڑکا کھیل رہا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے گردن پکڑ کے اس کی مروڑ کے توڑ دی. اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بغیر وجہ کے اس نوجوان کو قتل کر دیا, غضب ہو گیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مت بولیے, آپ نے پھر بول دیا. پھر آپ نے معافی چاہی اور معذرت چاہی اور کہا کہ اب جو ہے نا آخری مرتبہ ایک موقع اور دے دیں. پھر چلے ایک بستی میں, تو وہاں گئے تو بستی میں کھانا مانگا, کھانا دیا نہیں انہوں نے. ایک گھر تھا, اس کی دیوار ٹیڑھی ہو گئی تھی, حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ अगर चाहते तो ये दीवार सीधी करने की उजरत ले लेते तो उससे खाने का कुछ इंतजाम हो जाता। तो उस पर फिर ये हो गया कि जुदाई की सूरत पैदा हो गई। फिर हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो कश्ती मैंने इसलिए तोड़ी थी कि आगे एक गालिब हाकिम रहता है, उसको जब कश्ती साबुत नजर आ जाए तो वो छोड़ता नहीं है, टूटी हुई कश्ती को लेता नहीं है, इसलिए मैंने मसलियातन उसको तोड़ा था, एफदार कर दी थी। और उसके कारिंदों ने देखा तो कहने लगे ये तो टूटी कश्ती है, छोड़ो जाने दो। और इसी तरह नौजवान लड़का वो बड़ा होकर बड़ा बदमाश और बहुत गड़बड़ निकलता, इसलिए उसको कत्ल कर दिया मैंने अल्लाह के हुक्म से। और तीसरा वो जो घर था, दीवार थी, वो यतीम बच्चों की दीवार है, उसके नीचे उनके वालिदैन ने खजाना जमा करके रखा था कि बच्चे जब बड़े होंगे तो जब निकाल लेंगे, तो मैंने इसलिए वो भी सीधी कर दी। तो बहरहाल उसके बाद फरमाया कि ये आपके हमारे जुदाई का सामान है। तो उसके बाद किस्सा मुख्तसर हो गया। तो हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी इस उम्मत के अंदर बहुत ही इख्तिलाफात हैं कि आप हयात हैं कि नहीं, और जो हजरात इसके कायल हैं कि जी आप इंतकाल फरमा चुके हैं, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस को दलील बनाते हैं कि आपने फरमाया था कि आज जितने लोग भी रुए ज़मीन पर हैं 100 साल के बाद इनमें का कोई भी नहीं रहेगा। वो इसको दलील बनाते हैं। और वैसे बड़े बड़े बुजुर्ग उनमें हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह और इनके उस्ताद और मोहतरम पीर मुर्शिद हजरत मौलाना आसिफ अली साहब खान रहमतुल्लाह अलैह वगैरह और बड़े बड़े अकाबरीन वगैरह जितने भी गुजरे उन सब ने भी हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम की हयात का काम बताया है, उनके वाकयात बयान किए। और इसी तरह हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग गुजरे हैं कलंदर हजरत गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने भी फरमाया कि एक मकाम पर वाक़ा पेश आया, लड़ाई हुई थी तो उसमें बहुत आदमी जख्मी हुए थे, एक आदमी हिंदुआना लिबास पहने हुए पटका बांध रखा था, जुन्नार बांध रखा था, लोगों को पानी पिलाते फिर रहे थे। किसी देखने वाले ने देखकर कहा कि वो तो फलाना तो वो मुसलमान है, वो फलाना जो है वो हिंदू है। इस पर उन्होंने कहा चुप रहो, तुम चुप रहो, बोलो मत। तो बहरहाल वो हजरात जो है इस चीज़ के कायल हैं कि जिंदा हैं, तो बार कैब ये वाकयात भी इसी किस्म के हैं कि वो हयात हैं वल्लाहु आलम। और इसी बुनियाद पर बड़े बड़े वाकयात जो उनके मशहूर हैं। वक्त का जो बादशाह था सिकंदर, उसको तमन्ना थी कि लंबी उम्र हो जाए, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए ऐसा इंतज़ाम किया कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम उसको लेकर एक पानी पर गए, आब हयात जिसका नाम है, वहाँ ले गए कि वो पी लेंगे आप तो उम्र लंबी हो जाएगी। लेकिन वहाँ अल्लाह ताला ने दिखाया कि लोग जो हैं वो हैं जिंदा लेकिन किसी काम के नहीं। वो देखकर घबरा कर कहने लगे ये इतने लंबे चौड़े आदमी पड़े हुए हैं दूर दूर तक, कहा कि ये पानी पी लिया इन्होंने इसीलिए जिंदा हैं और ये मर भी नहीं सकते। तो कहा कि नहीं मैं नहीं पीता हूँ, तो पानी छोड़ दिया, उन्होंने पिया नहीं था। तो इसलिए बहरहाल उनकी जब तक जिंदगी थी रहे, उसके बाद दुनिया से रुख्सत हो गए। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को बहुत से वाकयात अता फरमाए हैं, बहुत सी करामात अता फरमाई हैं। हिंदुस्तान में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक्या लिखा है कि एक शख्स था जिसकी दिली तमन्ना होती थी कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम मिले मुझे तो मैं उनसे दुआ कराऊँ। एक दिन एक शख्स मिले और कहा कि भाई बहुत याद करते हो मुझे, बताओ क्या मसला है तुम्हारा, क्या किस्सा है। कहने जी मैं दुआ कराना चाहता हूँ कि आप ऐसी दुआ करते हैं कि मुझ जैसा दुनिया में कोई ना हो। उनका भाई ऐसी दुआ तो नहीं करेंगे हम, अलबत्ता ये है कि दिल्ली में जाकर तुम जिस किसी को भी अपना आइडियल समझ लो बता दो और हमें आकर बता दो कि फलां शख्स गए उसके जैसा हो जाऊं, तो हम ये दुआ कर देंगे अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए। तो बाहर के उन्होंने बाजार का चक्कर लगाना शुरू किया, तो जब बाजार में गए देखा तो एक आदमी बैठे हुए और बहुत ही खुश मुलाजमीन आगे पीछे फिर रहे हैं, कारोबार में बड़ा लंबा चौड़ा नजर आ रहा है। तो इन्होंने सोचा कि इन जैसा होने की दुआ करा लूँ, फिर सोचा कि इनसे मिल तो लूँ, पूछ लूँ कि क्या हाल है। उन्होंने जो सुना तो कहने लगे खुदा के वास्ते मेरे जैसा होने की दुआ ना कराना। फिर इस तरह से किस्सा मुख्तसर होते 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 आखिर में एक शख्स के पास गए, देखा कि वो बहुत ही ठाट बाट से बैठे हुए हैं और
خود کام جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, ملازمین وغیرہ, آل اولاد بھی بہت ہے, دولت بھی بہت ہے اور سبھی کچھ بہت ہے, تو پھر سوچا کہ ان جیسا ہونے کی دعا کرا لوں, پھر سوچا کہ ان سے بھی پوچھ لوں. ان سے جو پوچھنے گئے تو انہوں نے کہا کہ خدا کے واسطے میرے جیسا ہونے کی دعا نہ کرانا. تفصیل اس کی یہ ہے کہ کہنے لگے کہ میری بیوی, جوانی کا زمانہ تھا, بیوی بیمار ہو گئی, روز وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی, تانے دے رہی تھی کہ تم مردوں کو کیا بھروسہ ہے, جب آدمی دیکھتا ہے کہ عورت مر گئی تو دوسری شادی کر لیتا ہے. میں بتیر ہی کہتا تھا کہ بھائی میں نہیں کروں گا, لیکن وہ مانتی نہیں تھی. آخر مجھے اتنا ضد کر دیا کہ ایک دن میں نے کارخانہ کاٹ کے پھینک دیا. کارخانہ کاٹ کے پھینکا تو وہ چیل بھی لے گئی. اب میں بس بے بس ہو گیا. بیوی میری مرتے مرتے دوبارہ زندہ ہو گئی اور جاندار ہو گئی. اب اس نے مجھ سے کہا, یا مجھے طلاق دو یا مجھے اجازت دو. میں نے کہا کم بخت, تیری وجہ سے تو میں ناکارہ ہوا, اب تو مجھ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے, اب طلاق دیتا ہوں تو دنیا بھر میں رسوائی ہو جائے گی کہ بھائی کیوں طلاق دے دی, کیوں طلاق دے دی. بہرحال میں نے پھر اس کو اجازت دے دی. تو اب یہ سارے بچے جو ہے نا, یہ ملازمین کے, کوئی کسی کا, اس طرح سے یہ ملازمین کے بچے ہیں سب. تو اس کے بعد پھر سوچا کہ حضرت صدر علیہ السلام سے ملوں گا تو کہوں گا کہ حضرت بس میرے لیے تو خیر کی دعا کر دیجیے. تو بار کے حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو مفصل بیان فرمایا. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں حضرت صدر علیہ السلام کی دعا نقل کی ہے اور اس میں بہت زبردست تاثیر ہے. تو بار کے اللہ تعالیٰ مہربان ہے, کریم ہے, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اپنے بندوں میں سے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بہت لمبی زندگی عطا فرمائی ہے, اسی طرح سے ابلیس کو بھی عطا فرمائی ہے, تو کوئی بعید نہیں کہ انہوں نے ایک انسان کی صورت میں بھی کسی اپنے بندے کو پیدا فرما کر اس کو بھی لمبی عمر عطا فرمائی ہو. واللہ تعالیٰ عالم. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی ایک قبر شریف کے متعلق واقعہ ہے کہ ایک شخص ہندوستان سے حج کو گیا, حج کے بعد زیارات کے لیے چلا گیا. زیارات کے لیے گیا تو ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی قبر پر بھی پہنچ گیا. پتا چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. وہاں وہ رہ پڑا اور وہاں خدمت وغیرہ کرنے لگا. درخت وغیرہ بہت اگ گئے تھے تو اس نے وہاں جا کے صفائی وغیرہ کی اور وہیں رہنے لگا. اللہ کی شان ہے کہ اس کو وہیں پر کھانے پینے کو ملنے لگا. کافی عرصے کے بعد ہندوستان سے ان کے علاقے سے کوئی آدمی حج کو جا رہا تھا تو ان کی بیوی نے ان سے کہلا بھیجا کہ میرا شوہر اگر کہیں بھی مل جائے تو اس سے کہنا کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں, بچیاں جوان ہو گئی ہیں, شادی کے قابل ہو گئی ہیں, آ کر ان کا سلسلہ کر لو. تو باہر کے وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ حج کو گئے, حج کے بعد وہ بھی گھومنے پھرنے نکلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر ان کو پایا. وہاں سے جب انہوں نے پیغام دے دیا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام خواب میں نظر آئے اپنے خادم کو اور فرمایا کہ بھائی وہ پتھر جو ہے اس کے نیچے 400 ریال غالباً فرمایا کہ وہ رکھے ہوئے ہیں, وہ لے لو اور جاؤ. یہ سمجھے کہ خواب ہے خالی. دوسرے دن پھر نظر آئے, تیسرے دن پھر نظر آئے, جب پتھر اٹھا کے دیکھا تو اس کے نیچے واقعے میں ریال رکھے تھے. وہاں سے وہ ریال لیے اور چلے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی. مدینہ منورہ پہنچے, وہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جاؤ, تمہارے گھر والے بہت انتظار کر رہے ہیں. بار کہ وہ اپنے گھر کے لیے چلے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے, آنکھ بند کی اور ہندوستان پہنچ گئے. اور اس کے بعد پھر ان کا معمول یہ ہو گیا, جب گھر پر آئے, بچوں کی شادی وغیرہ کی, تو دل جو ہے وہیں اٹک کے رہ گیا. سوچا کہ نہیں جاتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چند دن کی ان کو اجازت ملی تھی. اتنے دن پورے ہوئے, جب سوئے تو اٹھے تو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار پر موجود ہیں. اس طرح سے سال میں ایک دفعہ ان کا ہندوستان آنے کا سلسلہ ہو گیا اور ایک دفعہ وہاں رہنے کا ہو گیا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت زبردست دکھائی. اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہم سے بھی سب سے راضی ہو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے، ہمارے بہت بڑے محسن ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مشورہ دے کر ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرا دی. اللہ تعالیٰ سارے پیغمبروں کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے پیارے آقا حضرت احمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تمام امت کی طرف سے اور تمام کائنات کی طرف سے بہترین صلے اور بہترین جزا عطا فرمائے. آپ ہی کے احسانات ہیں بہت ہم لوگوں پر اور بہت زیادہ مہربانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ تو مالک اور خالق ہیں ہی، وہ تو ہمارے منہ میں حقیقی ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہمارے محسن اعظم ہیں. اس لیے آپ کے بھی بہت حقوق ہیں، اور ان حقوق کی ادائیگی کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میں آپ کو سب کو اپنے نیک بندوں میں داخل فرمائے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ہی قضا اور ایک ہی سنت کو زندہ کرنے والا بنائے. اسی پر اتفاع کرتا ہوں، باقی یا زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. دعا کے لیے ایک پرچہ ہے، نام دانش قدوسی ہے. خاص طور ایک ماہ سے آنکھوں میں کچھ درد ہے اور کان میں بھی تکلیف ہے. ڈاکٹروں سے کان کا آپریشن، ڈاکٹروں نے کان کا آپریشن بتایا ہے. اللہ تعالیٰ آپریشن میں کامیابی عطا فرمائے، ان کی مہربانی ہو جائے. دوسرا پرچہ ہے، محبت کے الفاظ ادا کرنے کے بعد لکھا ہے، بچے اور اہلیہ اور فلاح دارین حاصل کریں. ہماری رہائش دور ہونے کی وجہ سے اور بڑھتی عمر کی وجہ سے مسجد قبا میں پہنچ پنج وقتہ نمازوں کی خواہش مشکل ہو جاتی ہے. مسجد کا قریب تر اللہ تعالیٰ اچھے اور مناسب رہائش کا انتظام کر دیں. مناسب مکان کی خریداری کے لیے کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کرم کر دیں. ڈاکٹر قمر عالم صاحب شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك على الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأعوذ بك من شر ما سألك منه نبيك وعبدك وحبيبك وخليلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.